لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وصبت صحابي فليزهر العالم علمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر اجلاس مکرم معزز سامعین جلسہ آج اس مقام پر پہلی مرتبہ آپ سے کھلے ماحول میں گزارشات پیش کرنے کا اتفاق خلاق عالم نے عطا کیا ہے آج محرم کی تاریخ کو چاند کے حساب سے آپ رات یاد کیجئے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو تا زندگی اسی تاریخ کو اسی مقام پر یہ جلسہ ہر سال کے بعد محرم کے اسی مہینہ میں ہوا کرے گا جیوے جیوے آپ حضرات کو بتلانے سے مقصد یہ تھا کہ یہ جگہ اس کا گرد و پیش اور یہ تاریخ آپ کے ذہن میں رہے تاکہ آئندہ سال اگر اس تاریخ کو جلسے کا اشتہار نہ بھی ہو تب بھی آپ اس سے زیادہ تعداد میں یہاں جمع ہو جائیں. گویا آج سے یہ سالانہ جلسہ اس مقام پر ہونا ہمیشہ کے لیے لازمی قرار پا گیا. اللہ رب العالمین مجھے بھی توفیق بخشے, آپ کو بھی, اور سپاہ صحابہ پاکستان کے جیالے نوجوانوں کو بھی, کہ وہ دینی کاموں کو اسی طرح ہمت, جرات اور مذہبی دلچسپی کے ساتھ سر انجام دیتے رہے. گزشتہ شب میں نے آپ سے ایک عہد کیا تھا, آپ نے بھی الحمدللہ اس وعدے کو پورا کیا کہ آج اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے, اور مجھے بھی اس عہد کو پورا کرنا اخلاقی فریضہ ہے. وعدہ یہ کیا تھا کہ ملک کے جن حصوں میں نو یا دس یا گیارہ محرم الحرام کو فسادات ہوئے اور ان فسادات میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں, میں ان حالات پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. میں اپنے اسی عہد کو پورا کرنے کی خاطر آپ کے سامنے حاضر ہوں. دل کی اتھا گہرائیوں سے رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں التجا فرمائیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. ہم ایک عرصہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ محرم کے ماتمی جلوس ہمارے مذہب کا حصہ تو خیر کیا ہوں گے, خود شیعہ حضرات کے دین عقیدے اور مذہب کا حصہ بھی نہیں ہے. یہ بات محض ہوائی نہیں, نہ ہی الزام تراشی ہے, اور نہ ہی اس سے مقصد دوسرے فرقے کے جذبات مجروح کرنا ہے, بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہے. پاکستان میں مختلف فرقے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مذہبی اصولوں سے ہٹ کر کچھ کام ایسے کرنے شروع کر دیے ہیں جن کاموں کی ان کے مذہبی اصول خود انہیں اجازت نہیں دیتے. انہیں رسم کہہ لیجیے, رواج کہہ لیجیے, سیاسی اغراض کہہ لیجیے, ذاتی مفادات کہہ لیجیے, یا دوسرے کسی فریق کو پریشان کرنے کا مقصد کہہ لیجئے، جو بھی آپ کا دل چاہے اس کا نام رکھ لیجئے، لیکن یہ حقیقت آپ کو ماننا پڑے گی کہ کچھ طبقات پاکستان میں ایسے ہیں جنہوں نے بعض ایسی چیزیں گھڑ لی ہیں جن کا خود ان کے مذہبی اصول کے مطابق ان کے دین، عقیدے اور مذہب سے دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. مثلا یہی محرم کے جلوس لیجیے، عام ذہن یہ ہے کہ یہ ایک فرقے کا دین ہے، عقیدہ ہے، مذہب ہے، اور پاکستان میں مذہبی آزادی ہے، لہذا انہیں یہ حق ملنا چاہیے. یہ ایک اس طبقے کا ذہن بھی ہے جو مسلمان تو ہے لیکن دینی معلومات سے خاصا دور ہے، یا مذہبی عقائد نظریات سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا. بس اہم اہم باتیں اس کو معلوم ہیں اور زیادہ گہرائی میں اس نے اترنے کی کوشش نہیں کی. ایک اس طبقے کا ذہن بھی یہ ہے کہ یہ ان کا دین ہے، لہذا انہیں اس کی ادائیگی کی اجازت دینی چاہیے. اور افسران کا بھی ایک عرصہ سے یہ ذہن بنا چلا رہا ہے کہ یہ ان بیچاروں کے دست دن ہیں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا سارا سال ہے. بارہ ہم نے تقاریر کے ذریعے آمنے سامنے زبانی گفتگو میٹنگوں میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ یہ ذہن جو بن گئے کہ یہ دس ان بیچاروں کے ہیں، اس کی حقیقت کہاں تک ہے؟ جمعہ ہمارا بھی ہوتا ہے، جمعہ شیعہ حضرات کا بھی ہے، جلسے ہمارے بھی ہوتے ہیں، مجالس ان کی بھی ہوتی ہیں، اخباری بیان ہمارے بھی آتے ہیں، ان کے بھی آتے ہیں، ریڈیو ٹی وی پر ہمارے مسلک کے لوگوں کے بیانات بھی آتے ہیں، ان کے بھی آتے ہیں، لٹریچر ہمارا بھی چھپتا ہے، ان کا بھی چھپتا ہے، عیدین ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں، ان کی بھی ہوتی ہیں، مذہبی اجتماعات ہمارے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں، سارا سال وہ اپنے مذہبی پروگرام کو جاری رکھتے ہیں، ہم اپنے مذہبی پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ان بیچاروں کے دس دن ہیں، یہ اس وقت صحیح ہو سکتا تھا جب ان کا جمعہ نہ ہوتا، ان کی عید نہ ہوتی، ان کے اخباری بیان نہ چھپتے، ان کا لٹریچر پاکستان میں نہ چھپ سکتا، انہیں مذہبی اجتماعات کرنے کی آزادی نہ ہوتی، ان کی مجالس، کانفرنسیں اور جلسے نہ ہوتے. اس صورت میں تو یہ بات جائز بنتی تھی کہ ہمیں کہا جاتا کہ سارا سال تمہارا ہے، یہ دس دن انہیں دے دیے جائیں، پھر تو بات دل کو بھی لگتی تھی کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ فراوانی صحیح. لیکن جب سارا سال برابر کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو محرم کے دنوں میں، دس دنوں میں ہمارے اوپر پابندی ہے، ہمیں یہ تبلیغ کہ تم اس دنوں میں، ان دنوں میں کچھ نہ کرو، یہ دس دن ان بیچاروں کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلا جواز شیعہ حضرات پر نوازشات ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں. یہ تو گویا یہ ہوا کہ آپ آل و سنت پہ زیادتی کرتے ہوئے انہیں سال میں دس دن مختص کر کے دے رہے ہیں، جو باقی پروگراموں پر اضافہ ہے جس کا قطن کوئی جواز نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ دس دن ان کے ایک دوسری صورت میں ان کے لیے مختص کیے جا سکتے تھے اگر حسین اکیلے ان کے ہوتے. حسین کے ساتھ ہمیں تعلق نہ ہوتا, اہل سنت حسین کو مانتے نہ, تو اس صورت میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ دس دن انہی کے ہیں. لیکن اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ حسین کو سنی مانتا ہے اور سنی ہی مان سکتا ہے جب تک سنی مسلک اختیار نہ کیا جائے. حسین بن علی کو مانا نہیں جا سکتا, ہمارا یہ ایک دعویٰ ہے. اور یہ معاذ لفاظی پہ مبنی نہیں, معاذ خطابت کا رنگ اس میں نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے جسے اگر وقت نے مجھے اجازت دی تو شاید میں کچھ اس پہ عرض بھی کر سکوں گا. تو یہ واضح کہ یہ دس دن ان بچاروں کے ہیں, بنیادی طور پہ غلطی یہاں سے لگتی ہے. ایک تو اس وجہ سے ان کے ساتھ نوازشات ہوتی ہیں اور اکثریت کو دبانے کی حکومت کوشش کرتی ہے, اور دوسری غلطی یہ کہ شاید یہ ماتمی جلوس, یہ تازیہ, یہ دلدل, یہ گھوڑا, یہ اس فرقے کا دین, عقیدہ یا مذہب ہے. ہو سکتا ہے کہ اس اجتماع میں کچھ شیعہ حضرات بھی کسی کونے پہ موجود ہوں یا دور سن رہے ہوں. میں ان سے انسانیت کی بنیاد پہ یہ کہوں گا کہ اگر تمہارے مجتہدین, تمہارے علماء, تمہارے مذہبی لیڈر اور رہنما ان ماتمی جلوسوں کو 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کے حکم, فرمان اور قول سے اسی حیات, اسی شکل کے ساتھ اپنی بنیادی اساسی اصولی کتابوں میں ثابت کر دیں, اہل سنت لکھ کے دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے یہ جلوس بغیر لائسنس کے گلی گلی نکال دیں. ہم آپ ہم یہ آفر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دین ہے, مذہب ہے, آپ اس کو کھلے عام سر انجام دیں. لیکن اگر تمہارا کوئی مذہبی رہنما, کوئی مجتہد, کوئی مقتدا ان جلوسوں کو اسی طرز کے ساتھ 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کے قول سے جن کی اطاعت کو تم فرض سمجھتے ہو وہ ثابت نہیں کر سکتے اور اپنی اساسی, بنیادی اور مذہبی کتب میں نہیں دکھا سکتے, 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا جلوس نکالنا, تاسیہ نکالنا, ماتم کرنا, مکان نکالنا, اور اس ضد کے ساتھ کہ ہم یہ راستہ نہیں بدلیں گے, جب یہ نہیں دکھا سکتے تو پھر تمہیں کم از کم اتنا اقرار کر لینا چاہیے کہ یہ جلوس آپ کا دین, عقیدہ, مذہب نہیں, سیاسی غرض ہے, ذاتی مفادات ہے اور قوم میں انتشار اور افتراق کا ذریعہ ہے. ایک منصفانہ گفتگو ہے, حکومت بھی ان لائنوں پہ سوچے, شیعہ حضرات بھی ان لائنوں پہ سوچے. بلکہ میں مزید کہنا چاہوں گا, تاریخی اوراق
اور تاریخ کا ہر طالب علم اس حقیقت کو جانتا اور شہادت دیتا ہے. تاریخ اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ ابن علی نے یزید کے خلاف بیعت لے کر اس کا تختہ الٹنے کا پروگرام بنایا, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور جو کچھ حضرت حسین نے سوچا صحیح سوچا, حق سوچا. اس وقت جو مقام حسین کو حاصل تھا وہ قتل یزید ابن زیاد یا شمر کو حاصل نہیں تھا. ان کا بیعت لینا, اقتدار یزید سے چھیننا, یہ ان کا حق تھا. ان کے پاس اس کے دلائل تھے, ان کے پاس لوگوں کے خطوط تھے کہ لوگ شاید اس حکومت سے تنگ ہیں. لیکن جب راستے میں حضرت حسین کو یہ اطلاعات ملی کہ جن لوگوں نے خطوط لکھے ان کی رائے بدل گئی ہے, یا وہ دھوکے باز تھے یا وہ اسلام دشمن افراد ہیں, ان کی زبانیں بظاہر ہمارے ساتھ تھیں, دل ان کے یزید کے ساتھ ہیں, یا دل ہماری طرف تھے تو تلواریں یزید کے ساتھ مل گئی ہیں. جب یہ اطلاع ملی تو زہرا کے لال نے, ابن علی نے, کربلا کے شہید نے, نواسہ پیمبر نے تین شرطیں پیش کی. ایک شرط یہ پیش کی کہ مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے, یا مجھے کسی سرحد پہ لوٹنے دیا جائے جہاں میں امن اور آرام کی زندگی بسر کر لوں گا. میرا مقصد خون ریزی, لڑائی, قتل و غارت نہیں ہے. یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے, میں اس سے اپنے معاملات خود طے کر لیتا ہوں, میں اس سے خود گفتگو کر لیتا ہوں کہ میرا موقف کیا ہے, اس کا موقف کیا ہے. اور ایک چوتھی شرط جس کا ذکر شیعہ رہنما نے شیعہ کتاب میں, جس کا نام تلخیص الشافی ہے, یہی وہ حوالہ ہے جو امام اہل سنت مولانا عبدالستار توسری نے مناظرہ بابر سرگانہ میں اسماعیل گودروی کے سامنے پیش کیا تھا, جس کا جواب نہ اس وقت اس سے بنا, نہ آج تک بنے, نہ قیامت تک بن سکے گا. یہ چوتھی شرط خودشیوں نے ذکر کی ہے کہ حضرت حسین نے کہا مجھے یزید کے پاس جانے دیجیے, میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا, مغالطے میں مت رہیے, شیعہ حضرات نے خود تحریر کی ہے اور تلخیص الشافی نے تحریر کی ہے کہ حضرت حسین نے چوتھی شرط یہ بھی لگائی تھی. تاہم جہاں تک عمومی روایات کا تعلق ہے وہ تین شرطیں ہیں, یا یزید کے پاس جانے دیجیے میں گفتگو کر لیتا ہوں, یا سرحد پہ لوٹنے دیجیے آرام کی زندگی گزار لوں گا, یا مکے واپس جانے دیجیے. تو میں شیعہ صاحبان سے یہ کہوں گا کہ حسین مکہ سے ایک ارادہ لے کے چلے, راستہ میں حالات بدلے ہوئے نظر آئے تو ابن علی جیسے جرأت مند, صبر و استقرار کے جبل احد, سراپا عفت, سراپا حق و صداقت نے بھی خون ریزی اور قتل و غارت سے بچنے کی خاطر راستہ بدل لیا ہے. تم اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو کہ تم دوسری گلی بدلنا نہیں چاہتے. خدا را صرف ایک مخالف کی حیثیت سے ہماری باتوں پہ کان نہ دھریے, آخرت کو سامنے رکھ کے سوچئے کہ اگر حسین اس لیے راستہ بدلتے ہیں کہ قتل و غارت نہ ہو, تو آپ کو بھی اگر کسی راستے میں یہ شبہ پڑ جائے یا آپ کو بتلا دیا جائے کہ اس راستے میں خطرات ہیں تو آپ خون ریزی سے بچتے ہوئے اس راستہ کو بدل لیجئے. اگر اس گلی سے جلوس نکل سکتا ہے تو اس پار والی گلی سے بھی تو نکل سکتا ہے. نہ یہ بیت اللہ کی گلی ہے نہ وہ بیت اللہ کی گلی ہے. سوال صرف اتنے کہ بعض لوگ آپ کے ماتمی جلوس کو دیکھنا گوارا کرتے ہیں بات نہیں کرتے. اگر ایک علاقہ میں خدشات ہوں آپ راستہ بدل لیں تاکہ قتل و غارت نہ ہو. حسین جیسی شخصیت خون ریزی سے بچنے کے لیے راستہ تبدیل کرتی ہے. تم اگر حسینی ہو تم راستہ کیوں نہیں بدلتے ہو؟ دوسری بات کہتا ہوں، آپ کی اپنی کتب گواہی دیتی ہے، آپ کے اپنے علماء گواہی دیتے ہیں، آپ کے اپنے ذاکر گواہی دیتے ہیں کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے اس لیے صلح کر لی تھی. میرا موقف یہ کہ حسن نے حضرت معاویہ کو حق سمجھا، صلح کر لی، بیعت کر لی، لیکن آپ کا موقف یہ ہے کہ حق نہیں سمجھا تھا، پھر صلح کیوں کی، بیعت کیوں کی؟ آپ کے علماء، آپ کی کتابیں یہ بتلاتی ہیں کہ حضرت حسن کی رائے یہ ہو گئی تھی کہ خون ریزی نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو. قتل و غارت سے بچنے کے لیے حضرت حسن حکومت چھوڑتے ہیں، خون ریزی سے بچنے کے لیے حضرت حسن کرسی کو لات مارتے ہیں، خون ریزی سے بچنے کے لیے حضرت حسن خلافت چھوڑتے ہیں، خون ریزی سے بچنے کے لیے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے. اگر حسن اپنا موقف اس لیے بدل گئے ہیں کہ قتل و غارت نہ ہو، حسن نے اس لیے بیعت کر لی ہے حضرت معاویہ کی کہ خون ریزی نہ ہو، حسن نے اس لیے خلافت چھوڑ دی ہے کہ خون ریزی نہ ہو، تو تمہاری دلدل تاثیہ کیا حسن کے ہاتھ سے، حسن کی خلافت سے زیادہ مقدس ہے کہ تم اس کا راستہ بدلنے کو تیار نہیں ہو؟ میں صرف تمہیں انسانیت کے نام پہ آواز دیتا ہوں. ضد، تعصب، انعاد چھوڑیے، ان لائنوں پہ سوچیے. ایک سوال ذہن میں ابھرے گا کہ جی چلو ہم ضد نہیں چھوڑتے، آپ لوگ ضد چھوڑ دیں کہ جلوس کو نکلنے دیں، دلدل کو جانے دیں. تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں رواداری سے چلتی ہیں. تمہاری رواداری کی پوزیشن یہ ہے کہ باب عمر پر تم نے عمر کا نام لکھا دیکھا اور یہ کہا ہم اس کے نیچے سے نہیں گزریں گے. یہی کیفیت مخدوم پر پہوڑا میں ہوئی، جیسے اس کھمبے پہ ٹیوب لگی ہوئی ہے، ٹیوب اس سے بھی اوپر ایک بورڈ آویسا ہے بازار میں جس پہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی کا نام لکھا ہوا ہے. یعنی انہیں اکیلا ابوبکر کا نام نہیں لکھا، ساتھ علی المرتضیٰ کا بھی ہے. اور ان چاروں صحابیوں کا جنہیں پیغمبر کے بعد اس امت کی قیادت حاصل ہے، ان کا نام لکھا ہوا ہے. بورڈ اتنا اونچا آویزا ہے، شیعہ گزشتہ سال اسی بورڈ کے نیچے سے گزر گئے، اس سال شرط لگائی کہ یہ بورڈ اترے گا ہم گزریں گے، نہیں اترے گا ہم نہیں گزریں گے. چنانچہ انتظامیہ آئی، میٹنگ ہوئی، بحث ہوئی، دلائل دیے گئے. اہل و سنت نے خصوصیت کے ساتھ انجمن سوائے صحابہ کے نوجوانوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ آپ کی دلدل ہم اپنے دروازے پہ برداشت کر رہے ہیں، آپ کا تعزیہ ہم اپنے دروازے پہ برداشت کر رہے ہیں، آپ کی اتنی بڑی لاشیں جو خون میں لت ہے اور دور دور تک بو آتی ہے ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، ہم تمہارا زندہ وجود برداشت کریں اور تم نبی کے صحابہ کا نام جو تمہارے سروں سے بھی کتنا اونچا بلند ہے تم اس کو برداشت نہیں کرتے ہو، پھر تمہارا وجود بھی ہم اپنے دروازے پہ برداشت نہیں کرتے. کسی ایسی گلی سے گزر جائیے جس گلی میں سنی نہ ہو.
اسلام مولانا حق نواز، جیوے جیوے حق نواز.
انتہائی معقول گفتگو تھی. انتظامیہ سران کو سوائے خاموشی کے اور کوئی جواب نہ آیا. اہل سنت نے کہا تم تاسیہ نکالو, گھوڑا لے جاؤ, لیکن اسی بورڈ کے نیچے سے لے جاؤ. اگر تمہیں یہ برداشت نہیں, ہمیں تمہاری دلدل اور تازی اور ماتم برداشت نہیں, انصاف کی بات ہے. پھر بھی اہل سنت کی رواداری دیکھیے, کئی دن گفتگو چلی 10 محرم سے پہلے, لیکن اہل تشیع نے اس کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا بورڈ اترے گا ہم جائیں گے. اہل سنت نے سوائے صحابہ کے نوجوانوں نے کہا بورڈ اس دن اترے گا جس دن ہم نہیں ہوں گے. یہ کوئی دور نہیں ہے مخدوم پر پوڑا, آپ معلومات لے سکتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ 10 محرم کو شیعہ نہ تاسیہ نکال سکے, نہ جلوس نکال سکے, نہ اس بازار میں ماتم کر سکے. اگلا دن 11 کا آیا, پھر انتظامیہ پڑ گئی کہ جی نکلنا چاہیے جلوس. شیعوں نے بھی کہا جی ہماری تو عبادت ہے, ہم تو اس کو لے جائیں گے, چاہے 11 کو لے جائیں چاہے 12 کو لے جائیں. پھر بحث شروع, حتیٰ کہ بحث و تمیز کے بعد معاہدہ یہ ہوا, اب اہل سنت کی رواداری کا اندازہ لگائیے اور شیعہ کی جارحیت کا اندازہ لگائیے. فیصلہ یہ حال جو آج اخبارات میں بیان دے رہے ہیں کہ ان فسادات میں شیعہ سنی بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے, صدق تھا. میں بھی کہتا ہوں سنی بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے, جناب کا قصور ہے. مسلم نے بیان دیا کہ سنی بھائیوں کا کوئی قصور نہیں, لیکن کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جناب والا آپ اپنی رواداری دیکھیے کہ آپ صحابہ کے نام پر کپڑا ڈلوائے بغیر قطن کسی صورت میں نہیں گزرنا چاہتے. پہلی شرط یہ کہ اتارو, دوسری یہ کہ چلو کپڑا ڈال دو. اتنا بھی آپ کو برداشت نہیں تو کیوں نہ میں یہ تصور کر لوں کہ اگر خدا نہ خاص کر بالفرض والمحال کل سعودیہ میں تمہارا اقتدار آ جاتا ہے تو تم پیغمبر کے روضہ اقدس کو توڑ پھوڑ کے وہاں سے ابو بکر عمر کو نکالنے کی کوشش کیوں نہیں کرو گے؟ جب آج ان کا نام برداشت نہیں, تم ان کا روضے میں وجود کیسے برداشت کرو گے؟ اور یہ بات میں مات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ کے جنگ میں آمن پور سیار سے کتاب چھپ چکی ہے فلک النجات کے نام سے, لکھنے والا میرے آبائی علاقے کا حکیم امیر الدین, لیکن اب اسے 50 سال کے بعد آمن پور سیال کے سیوں نے شائع کیے. اس فلک النجات میں لکھا ہے کہ وقت آنے پر شیعہ روضہ نبی کو صاف کریں گے. نہیں, آج آپ نے میری گفتگو ایک پرسکون ماحول میں سنی, نعرے کم, عقل, خرد اور سوچ کا استعمال زیادہ, توجہ ہے میری طرف؟ یہ نہیں, یہ کتاب آپ کے ملک میں چھپی ہے اور اب برابر بک رہی ہے, آپ کو جنگ میں مل جائے گی کہ وقت آنے پر شیعہ روضہ نبی کو صاف کریں گے. یہ تو حالت مستبقی کی ہے. بات مخدوم پور کی کر رہا تھا, کپڑا ڈال دیجیے. اہل سنت نے قتل و غارت, خون ریزی سے بچنے کی خاطر یہ مان لیا کہ چلو ہم کپڑا ڈال دیتے ہیں. اپنے ضمیر پہ کنٹرول کر کے, اپنے جذبات پہ حد درجہ کنٹرول کر کے, اور خاص کر نوجوان خون نے گوارا کر لیا کہ چلو کوئی بات نہیں کپڑا ڈال دیتے ہیں. کپڑا ڈال دیا گیا اور حد یہ کہ پہلے سبز کپڑا ڈالا گیا. خاور شاہ فخر امام کا چچا زاد بھائی, وہ کہتا ہے سبز کے اوپر سفید بھی ڈالو, شاید اس سے نظر آئیں. اندازہ لگائیے ان وسیع القلب سیاستدانوں کا, جن کو تو نے اپنا ضمیر دیا اور جو آج بڑے پبلک کے خیر خواہ روادار اور اونچے درجے کے پڑھے لکھے لوگ بنتے ہیں، یہ ان کی حالت وہاں اور کیفیت تھی. سفید کپڑا بھی ڈال دیا گیا، جلوس نکلا. جب اس بورڈ کے نیچے شیعہ حضرات آئے، انہوں نے بورڈ کی طرف ہاتھ کھڑے کر کے لعنت لعنت کی. اس لعنت کے جواب میں سنی نوجوان بتلا، شیعہ بھی بتلے. نتیجتاً ایک سنی نوجوان موقع پہ شہید ہوا. بورڈ اویسا ہے، اب قیامت تک اویسا رہے گا. لیکن بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ خون ریزی قتل و غارت کی بنیاد کس نے ڈالی اور یہ ساری کارروائی کس جانب سے ہوئی، کدھر سے ہوئی. تین ملزم شیعوں کے اس قتل کیس میں وہاں گرفتار ہو چکی. مدعی انجمن سپاہ صحابہ کا صدر ہے، جو مخدوم پور کے یونٹ کا صدر ہے. اور لطف کی بات یہ کہ جو لڑکا شہید ہوا وہ مسلکاً بریلوی ہے. بڑا توجہ ہے میری طرف نوجوانوں، سنو، مسلکاً بریلوی ہے. لیکن جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ بریلوی نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہ حقیقت سمجھ چکے ہیں کہ حق نواز آل و سنت کی ترجمہ نہیں کرتے، صحابہ کی مرہ کرتے. وہ مسلک کے لحاظ سے بریلوی تھا، لیکن موقف کے لحاظ سے انجمن سپاہ صحابہ سے وابستہ اور متفق تھا کہ جو لین آپ کی ہے صحابہ کی مدہ اور عصمت کے لیے یہی لین چاہیے. بلکہ ان نوجوانوں کا کہنا یہ تھا، ہمارے مولوی اس لین پہ چل رہے ہیں جس لین کا فائدہ شیعت کو پہنچتا ہے، اور تم اس لین پہ چل رہے ہو جس لین کا فائدہ اہل سنت کو پہنچتا ہے. الحمدللہ ہم وہ کیس لڑیں گے، پوری جرات کے ساتھ لڑیں گے. اس کیس کی مدعی سپاہ صحابہ ہے، اس میں کوئی لچک کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوگی. اللہ اس کی توفیق نہ بخشے. عرض یہ کر رہا تھا، ایک جنب جانب ہماری رواداری اور ایک جانب شیعہ حضرات کا یہ ظلم، یہ جبر، یہ تشدد اور بربریت ہے کہ وہ صحابہ کرام کے نام تک کو گوارا نہیں کرتے ہیں. مسلح ہو کر نکلنا، اور پھر اندازہ لگائیے تکنیک کا، برف کی ریڑی اوپر برف رکھ رکھی ہے کہ جماعتیوں کو پانی پلانا ہے، نیچے اسلحہ رکھا ہوگا. یہ دین ہے، یہ حسین کا غم منایا جا رہا ہے، یا گلی اور کوچوں میں خانہ جنگی کو دعوت دینے کا پروگرام ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ اور ان کے لیڈران، ان کی عوام اس نقطے پہ غور کرے کہ یہ جلوس اگر تمہارے مذہب کا حصہ ہے، تم بھی مطالبہ کرو، ہم بھی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، مل بیٹھ کے حکومت کی موجودگی میں گفتگو کر لیتے ہیں. اگر تم اپنے ماتمی جلوسوں کو اپنی مذہبی کتب سے دین اور مذہب کا حصہ ثابت کر دو تو ہم آفر کر رہے ہیں کہ بغیر لائسنسوں کے نکال لو، اور اگر یہ دین اور مذہب کا حصہ نہیں تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ جلوس خنجر بردار جلوس، یہ قتل و غارت کی دعوت ہے، ان سے سیاسی مقاصد، سیاسی اغراض ہیں. اور اب زیادہ دیر سنی قوم لو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے، اور یہی اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ ماتمی جلوس بند نہیں ہو جاتے، چاہے اس کے لیے تحریک چلے، چاہے ہمیں احتجاجاً گرفتاریاں دینا پڑے. اس کو، یعنی اس پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے 30 ستمبر کو پنڈی میں ایک جنرل میٹنگ رکھ لی گئی ہے. ہم اب چاہتے یہ ہیں کہ یا ان جلوسوں کو شیعہ مذہب کا حصہ ثابت کرے، یا گورنمنٹ ان جلوسوں پہ ہمیشہ کے لیے بین لگا. خود شیعہ حضرات بھی تعصب سے ہٹ کر، زد انعاد سے ہٹ کر ان لائنوں پہ سوچیں کہ اگر ان کا یہ مذہب نہ ہو، دین کا حصہ نہ ہو، تو خون ریزی سے بچنے کے لیے انہیں بھی جلوس بند کر دینے چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے سارے نہیں بولتے آپ لوگ، انہیں بند کر دینا چاہیے. ایک اعتراض شیعہ حضرات کی جانب سے یہ آیا ہے، بعض میٹروں میں مقامی طور پر بھی اور اعلیٰ سطح پر، کہ جی ہم تو بند کر دیتے ہیں لیکن 12 ربیع الاول کا جلوس وہ بھی تو بند ہونا چاہیے. تو میں آج مسرت کے ساتھ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مفتی غلام سرور قادری بریلوی مسلک کے عالم ہیں، ان کا بیان آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر قسم کے مذہبی جلوس بند کر دیے جائیں. تو گویا بریلوی حضرات کی طرف سے بھی یہ آفر ہو گئی کہ یہ جلوس بند کر دیے جائیں، اور اگر آج نہیں تو کل ضرور ہوگی، خود بریلوی حضرات کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان جلوسوں میں مصنوعی داڑیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں، ملنگی کی ٹیپیں لگنا شروع ہو گئی ہیں، چمٹا اور تبلا شروع ہو گئے، عورتوں کو چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی. ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی؟ جی فرسی بیت اللہ، فرسی گنبد خضرا، وہ بننا اور اس کے ماڈل بننا شروع ہو گئے. اور سعید احمد قاسمی صاحب نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال غالباً اخبار میرے پاس محفوظ ہے، بیان دیا تھا کہ فرضی بیت اللہ بنانا اور فرضی گنبد خضرا بنا کے اس کے ماڈل بنا کے بازاروں میں لے چلنا بدعت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن ان کا بیان آیا اسی رات خانے وال میں میری تقریر تھی، میں نے کہا قاسمی صاحب اب آپ اس ماڈل کو ایک بار نہیں لاکھ بار بدعت کہی، آپ نے خود قوم کو بدعت پہ لگایا، اب آپ کی قوم آپ کو چھوڑ سکتی ہے، یہ بدعت نہیں چھوڑے گی. تو میری آج یہ پیشین گوئی ہے کہ اور ایک دو سالوں میں بریلوی مکتب فکر بھی اس پہ آئے گا کہ ان جلوسوں نے تو غلط کاری شامل ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس برائی کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جس تبلہ سرنگی کو، جس چمٹا راسی کو، فوش دانو کو، تماشے کو مٹانے کے لیے آئے تھے، وہی آقا کی پیدائش کے دن شروع ہو گئے، وہ بھی اس پہ آئیں گے چند دنوں بعد کہ ان جلوسوں سے نفع کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جلوس نئی شیعہ فقہ میں عبادت ہے، اور جلوس نئی بریلوی مکتب فکر کے ہاں عبادت کا درجہ رکھتا ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی تک نہ میلاد کا جلوس تھا، اور 12 اماموں کی میں سے 11ویں امام تک نہ شیعہ کا جلوس تھا، نہ ان کی مذہبی اور بنیادی کتب میں جلوس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، نہ بریلوی مکتب فکر کے ہاں ان جلوسوں کو عبادت کا درجہ حاصل ہے. میں ہر دوست سے اپیل کروں گا، قوم پہ رام کھاؤ، ملک پہ رام کھاؤ، اپنی جانوں پہ رام کھاؤ، ان جلوسوں کی وجہ سے ملک کو خانہ جنگی میں مت دھکیلو. میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے میں نے آج اتنی گالیاں دے لی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ قابل برداشت نہیں ہوں گی. گالیاں دی ہیں، بلند آواز سے کیوں نہیں بول؟ گالی نہیں دی، جیس بات کہی. جی ایک جلوس جو کسی مذہب میں فرض نہیں، واجب نہیں، اس کی وجہ سے اگر شہر میں فسادات ہوتے ہوں اسے بند کر دیا جائے یا نہ بند کر دیا جائے؟ جی اس کو باقی رکھنے کا کوئی جواز ہے؟ چلو اگر گڑبڑ نہ ہوتی تو ایک بات ہی تھی، لیکن اگر اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے تو بند ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ نا توجہ فرمائیے. اسی طرح کی کیفیت ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوا. آپ اٹھیں گے تو نہیں؟ جی حالات بتلانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو آل سنت کا موقف بھی سمجھ آئے، شیعہ حضرات کا موقف بھی سمجھ آئے، اور آپ کی وساطت سے میں سنی مطالبات کو مرکزی حکومت تک پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہی اجتماعات، یہی کانفرنسنگ سبب بنتی ہیں حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے کا. تو آپ بیٹھیں گے یا بس کر دیں؟ جو حضرات یہ فرما رہے ہیں نا کہ ہم بیٹھیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. دورہ اسماعیل خان کی کیفیت یہ ہوئی، شیعہ حضرات کا 40 سالہ پرانا جلوس. وجہ میری طرف ہے، آج کی تقریب سابقہ طرز سے خاصی ہٹی ہوئی ہے کیونکہ واقعات بتانے اٹھیں گے تو نہیں وعدہ کیا آپ نے دیکھ لیا. گزشتہ سال شیعہ حضرات کا ایک جلوس آیا، 40 سال سے وہ جلوس نکلتا ہے، اہل سنت پوری رواداری کے ساتھ وہ جلوس نکلوا رہے ہیں، کمیشنی دادار سے نکلتے ہیں. گزشتہ سال بھی روٹین کے مطابق آیا، جلوس چل رہا ہے، ساتھ دلدل شریف بھی چل رہی ہے. دلدل بدک گئی، بات سننے کی ہے، آپ کی خسر پسر ختم ہوگی تو بات ٹھکانے لگے گی. اپنے اپنے پڑوسی کو دیکھیے تو کوئی بول تو نہیں رہا. دلدل بدکی، اس کے بھاگنے اور بدکنے کی وجہ سے کچھ لوگ اسی طرح جس طرح یہ سٹیج ہے پھٹے پہ کھڑے تھے، وہ گھبرایا کہ پتنی کو جلوس میں گڑبڑ ہو گئی، وہ پھٹا ٹوٹ گیا، کچھ اس کی آواز شامل ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی. شیعہ ماتمی جو جلوس میں آ رہے تھے، یہ قریب مہاجرین کا محل ہے جس میں پیور مہاجرین کوئی پختون نہیں ہے، یہ اس میں داخل ہو گئے، ادھم مچایا، گالیاں دی، تبرا کیا، بچیوں کی بیشتی تک گھروں میں گھسنے کی کوشش کی. خیر وقت تھا، ہلے گلے میں پاس ہو گیا. اگلے سال کے لیے اس پوری مہاجر برادری نے وہاں کی لوکل برادری سے، پختون برادری سے اور آزاد قبائل سے اپیل کی کہ ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ساتھ بلا وجہ زیادتی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں ہم شہر چھوڑ جائیں یا آپ ہماری امداد کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ پورا ڈیرا ان کے ساتھ متفق ہو گیا. انہوں نے گزشتہ سال یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ یہ جلوس یہاں سے نہیں گزرے گا. سنی ایکشن کمیٹی بن گئی، سارا سال انہوں نے اپنے مطالبے کو گرم نرم الفاظ میں جاری رکھا، حکومت کے ساتھ بھی کئی بار میٹنگ ہوئی لیکن انتظامیہ نہیں مانی. سنی کنونشن ہوا وہاں، اس سنی کنونشن میں بھی یہ مطالبہ کیا گیا. پھر حق نواز پارک میں سنی کانفرنس ہوئی، اس میں بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ جلوس یہاں سے نہ نکالا جائے، اس کا راستہ بدل دیا جائے، کیونکہ گنجان آبادی ہے محلے، پھر کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے اور لوگ اپنی عزت و آبرو کا تحفظ فرض عین سمجھتے ہیں، زیادہ فساد سے بچنے کے لیے اس کا راستہ بدل دیا. کچھ گورنمنٹ نے، مقامی انتظامیہ نے تھوڑی بہت میٹنگیں کی لیکن مسئلہ حل نہ کر سکے، پریشر بڑھتی چلی گئی. شیعہ اپنی ضد پہ رہے، اہل سنت بھی اپنی ضد پہ اڑ گئے کہ تم نے پچھلے سال زیادتی کی ہے، لہذا اب بھی درس نہیں آئے. آخر کار نوبت یہاں تک آئی کہ اہل سنت نے انہیں یہ کہا کہ چلو ہم اپنی ضد چھوڑتے ہیں، کچھ تم بھی لچک پیدا کرو، پتا تو چلے کہ تم میں کوئی رواج آ رہی ہے کہ تمہارا جلوس شام کے 4 بجے نکلتا ہے، 4 بجے کے بجائے آپ کا جلوس 12 بجے نکل جانا چاہتا ہے اور تھوڑے آدمی لے کے نکل جاؤ اسی راستہ سے. شیعوں نے کہا نہیں مانیں گے. پھر بات چلتی رہی انتظامیہ کی موجودگی میں، 12 سے ہٹ کر اہل سنت 2 بجے دیا کہ چلو 2 بجے نکل جاؤ. مقصد اہل سنت کا یہ تھا کہ وہ حکومت کو یہ بتلائے کہ شیعہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور نہ اپنی ضد چھوڑنے کو تیار ہے، اس لیے وہ لچک در لچک پیدا کر کے آئے کہ چلو 2 بجے نکالو. نہیں مانے، 3 بجے تک کا کہا، 4 بجے نکلنا تھا کہ 1 گھنٹہ پہلے نکال دو، زیادہ اجتماع نہ کرو. شیعوں نے کہا ہمیشہ 4 بجے نکلتا ہے، 4 ہی بجے نکلے گا. ان کا یہ کہنا تھا آگے بھی پختون برادری گئی، انہوں نے کہا کہ پھر ہم بغیرت کا بچہ ہے کہ تم کوئی بات بھی نہ مانے، اب پھر یا تمہارا جلوس نکلے گا یا ہم رہیں گے. یہ کہہ کے واپس آ گئے. تمام کوششیں ناکام ہو گئی. شیعوں کو شاید اپنی قوت پہ ناز تھا. رات کو میٹنگ ہوئی کہ جلوس روکنا ہے، کیسے روکا جائے. مورچے سنیوں نے چھتوں پہ قائم کر لیے، اسلحہ لے کے بیٹھ گئے. رات کو پولیس آئی، انہوں نے بندوقیں سیدھی کر دی، ہٹ جاؤ تم مسلمان ہو، ہمارے ساتھ نہ لڑو. رات تو پولیس واپس چلی گئی. صبح 6 بجے انہی مورچوں پہ وہ نوجوان کھڑے تھے، لیکن راستہ خالی پڑے، اس راستے سے جلوس آنا ہے. ایک نوجوان کو سوجی، اس نے کہا جی ٹائروں کو آگ لگاؤ، شیشہ پھیلا دو پوری سڑک پہ. ڈیرا کے لوگ کہتے ہیں معلوم نہیں شیشہ اور ٹائر فرشتے پھینک رہے تھے، انسان لا رہے تھے. اتنا شیشہ آیا، اتنے ٹائر آئے، 8-8، 7-7، 10-10 سال کے بچوں نے شیشہ بکھیر دیا، پیروں کو آگ لگا دی، دھواں ہی دھواں. اس نے آنسو گیس کا تحفظ بھی کر لیا. پولیس پوری طرح اسلحے سے لیس ہو کے آئی. انہیں مورچے پہ کھڑے ہوئے چند نوجوانوں نے کہا ہٹ جاؤ ورنہ تمہاری جان ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچے گی. یہ کہا ڈیرا گواہ ہے، ڈی ایس پی نے ہتھیار ڈلوا دیے، ہاتھ جوڑے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں. پولیس واپس چلی گئی. تعزیہ 10 محرم کو نہیں نکلا، 11 کو نہیں نکلا، 12 کو نہیں نکلا، 12 کو فوج آئی. جب فوج پہنچی میٹنگ ہوئی، سنیوں نے کہا فوج ملک کی محافظ ہے، ہم ٹکرائیں گے نہیں، مطالبہ رکھیں گے فوج ہمیں کیا دیتی ہے. مورچے پہ کھڑے ہوئے نوجوانوں نے ہتھیار پھینک دیے، فوج کو سلام کیا، فوج نے ان کو سلام کیا. ان نے کہا ہم ہتھیار اٹھا لیتے، تم جلوس نکلواؤ، لیکن کچھ حقوق ہمارے بھی ہیں یا نہیں ہیں، طاقت تم نے دیکھ لی، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں کہ تم ملک کے محافظ ہو. فوجیوں نے کہا تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا گزشتہ سال یہ زیادتی ہوئی ہے، سارا سال یہ میٹنگیں ہوئی ہیں، انتظامیہ نے بات نہیں مانی، ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ جلوس اس راستہ سے نہیں آنا چاہیے. چنانچہ میٹنگ ہوئی، دو منسٹر آئے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایس پی، ضلع انتظامیہ، شیعہ سنی سارے مل بیٹھے، اور 12 محرم کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سال یہ روٹ کینسل، کسی اور روٹ سے جائے گا. اس سال ترسیوں کی صورت میں چند آدمیوں کو یہاں سے گزار دیا جاتا ہے. آخر آپ سوچیں کہ یہی بات سنی وقت سے پہلے منوا رہے تھے، نہیں مانی. 7-8 پولیس کے زخمی ہوئے، 2 ہمارے آدمیوں کی جان گئی، 1 کو اس علاقہ کے کونسلر تھے جو ریٹائر ڈی ایس پی تھے. ایک جگہ شیعوں نے آگ لگائی، بجھانے کے لیے گئے، بجھا کے واپس جا رہے تھے تو مکان سے گولی مار دی، وہ ملزم گرفتار ہو چکے. ایک نوجوان فاروق نام کا تھا جس کی شادی کو 6 ماہ ہوئے ہی، اور وہ اسی جلوس کی روک تھام کے لیے باقی ساتھیوں کے ساتھ پھر رہا ہے، اس کو سیوں نے مکان کے چوارے سے گولی ماری، موقع پہ شہید ہوا. آپ داد دی اس کے جسدے کی، اس کی جیب میں چٹ لکھی ہوئی تھی کہ میرا نام فاروق ہے، میرے باپ کا نام فلاں ہے، فلاں محلے کا رہنے والا ہوں، شہادت کی تڑپ رکھتا ہوں، اگر شہید ہو جاؤں تو فلاں فلاں محلے میں پہنچا دیا جائے. یہ واقعات آپ خود جا کے معلوم کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے متاثرہ علاقوں میں میں براہ راست پہنچا ہوں، ان علاقوں کا جیسا لیے حالات معلوم کیے، واقعات معلوم کر کے آپ کے سامنے یہ رپورٹ رکھ رہا ہوں. سنی سنائی بات نہیں، ہم ان تمام واقعات کو کور کر چکے ہیں کہ کہاں کہاں کیسے زیادتی ہوئی. شیعہ ضد نہیں چھوڑتا، شیعہ ہٹ کر بھی نہیں چھوڑتا، ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آج بشرا لگے ہوئے ہیں، اس میں خفیہ کوئی ہاتھ ہے، آج دوسرے لوگ لگے ہوئے ہیں، اس میں فلاں کا ہاتھ ہے۔ میں مانتا ہوں اس میں خفیہ ہاتھ ہے، لیکن وہ خفیہ ہاتھ پاکستان کا نہیں ہے، وہ خفیہ ہاتھ ایران کا ہاتھ ہے، جو سعودیہ پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو ایرانی سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے پنجاب کو آگ میں جھونک دیا گیا ہے۔ آج ایک سنی کارکن کی حیثیت سے، سنی تجران کی حیثیت سے میں حکومت کے شدت کے ساتھ مطالبہ کرتا ہوں، تمہیں ماتمی خنجر بردار جلوسوں کو بند کرنا ہوگا، ورنہ سنیت جیلیں بھر دے گی، بیڑیے پہن لے گی، ہتھکڑیے پہن لے گی، آپ کے ساتھ ٹکرا جائے گی۔ لیکن ہر سال لو نہیں دیا جا سکتا، ہر سال ظلم برداشت نہیں کیا جا سکتا، ہر سال تشدد برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
شیر اسلام حضرت مولانا حافظ
زندہ
باد، زندہ
باد۔
یا بات کرو ہمارے ساتھ، اگر تمہارا موقف صحیح ہو، ہمارا غلط ہو، تو ہم اپنا موقف واپس لے لیں گے۔ اگر یہ دین بھی نہیں، مذہب بھی نہیں، اور تم گلی کا راستہ بھی نہیں بدلنا چاہتے، تم تلاش کرتے ہو مساجد کے راستے، تو خدا را ایک دن تم نے مرنا تو ہے، موت پہ تو ہر ایک کا یقین ہے، اس دن کی شدت کو بھی سوچو کہ کیا کر رہے ہو، اس میں کون سی حسین کی خدمت ہو رہی ہے، یا کون سی شیعت کی خدمت ہو رہی ہے، یا کون سی قوم کی خدمت ہو رہی ہے۔ اب باویل ہے، سنی بھائیوں کا قصور نہیں، اب شور ہے، ہمارے اتنے امام بالوں کا نقصان ہو گیا، وہ نقصان پورا کیا رہا ہے، ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دیگے بھر بھر کے اسلحے کی تم لا رہے ہو، اس کے باوجود مظلوم ہو، ہر جگہ دس محرم کو گولی چلاتے ہو پھر بھی تم مظلوم ہو، ایک اینچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو پھر بھی تم مظلوم ہو، صحابہ کے نام کے کتبے دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو پھر بھی تم مظلوم ہو، اور سنی ظالم ہیں، کوئی انصاف نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ پاکستان کو ہر سال اسی طرح آپ کی بھٹی نے جھونک دیا جائے، ایک ایسی حرکت پہ جس کا دین سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کرتا ہوں، اگر یہ ماتمی جلوس شیعہ فرقہ کا حصہ ہے، بغیر لائسنس کے نکال لیں، اگر حصہ نہیں ہے تو انہیں یہ بند کرنے پڑے گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ مجھ سے کئی ساتھیوں نے پوچھا جھنگ بچ گیا جی، بڑے ساتھی جتھے جتھے اسی گئے، وہ جی اپنی سناؤ ساڈی خیر ہے، جھنگ بچے؟ میں نے کہا بالکل۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا دوسرے فریق کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا مخالف فریق خالی ہاتھ نہیں، بس بچ گیا۔ بچا یا نہیں بچا؟ بولیے نا، آپ اس پہ خوش ہیں نا خوش ہیں؟ بچ نہیں گیا، آرام سے ان کے جلوس نکل نہیں گئے، ہم اپنے آرام سے نہیں رہے، ہمارے جلسے آرام سے نہیں ہوئے، ان کی مجالس آرام سے نہیں ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ وہ ہمیں جان چکے ہیں، ہم ان کو جان چکے ہیں، انہوں نے ہم کو دیکھ لیا ہم کس پانی میں ہیں، ہم نے ان کو دیکھ لیا وہ کس پانی میں ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ورنہ جنگ سال سرے فرشتہ تھا، آپ مانے یا نہ مانے، آپ چاہے آج بھی گالیاں دیتے جائیں، لیکن جن 16 نوجوانوں نے، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو ایک پرانا گناہگار ہوں، پتہ نہیں کتنی بار جیل گیا، پھر کتنی بار جانا پڑے گا، اپنے آپ کو الگ کر کے کہتا ہوں، جن 16 نوجوانوں نے جیل کاٹی، ان 16 کا احسان ہے جنگ پر کہ یہ محرم امن سے گزر گئے، تم انہیں چاہے شرارتی کو، چاہے کچھ طبقے نے ان کی سرائے موت کے مطالبے بھی کیے بلا وجہ، جس طرح وہ مشہور ہیں، تو کون جو چاہتا خام خام، ہاں ان کو سرائے موت دو، نہ ان سے مقابلہ نہ واسطہ، لیکن مطالبہ سرائے موت دو۔ اور یہ بھی کہا، بات کہہ دوں، وہ سورج طلوع نہیں ہوگا جس دن اب حق لباس باہر آئے گا. جب کبھی میں جیل میں گیا یہی پیشین گوئی اب تک تو گیا بھی اور آ بھی گیا, آئندہ اللہ بہتر جانتا. وہ سورج کبھی طلوع نہیں ہوگا جس دن حق نواز باہر آئے. حق نواز باہر آیا سورج روزانہ دوپہر کو آپ کے گھروں پہ دستک دیتا ہے, طلوع ہوتا ہے اور تمہارے منحوس چہروں پہ تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے. جب تک کسی کی زندگی کے دن باقی ہوں وہ ختم نہیں کیا جا سکتے, اور جس دن زندگی ختم ہو جائے اس دن ایک لمحہ اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا.
جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا,
اس طرح بھلا کوئی مٹائے مٹ سکتا ہے؟ آپ بتائیں اونچی آواز سے. جتنے دن میں نے اس دنیا میں رہنا ہے نا, میرا عقیدہ ہے, ایک موحد کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں, میرا عقیدہ ہے کہ موت اللہ کے قبضہ میں ہے, میرا عقیدہ ہے رزق اللہ کے قبضہ میں ہے, میرا عقیدہ ہے کہ ہر مشکل کا حل اللہ کے قبضہ میں ہے. نہ اس کے سوا کوئی حاجت روا ہے, نہ اس کے سوا کوئی مشکل کشا ہے, نہ اس کے سوا کوئی مختار کل ہے, نہ اس کے سوا کوئی شور سنتا ہے, نہ اس کے سوا کوئی پکار سنتا ہے. ماں کے پیٹ میں اس نے رزق کا انتظام کیا, پیدائش کے بعد بھی اسی نے انتظام کیا, جوانی بڑھاپے میں بھی اسی نے انتظام کیا, ہر کیڑے مکوڑے تک کو بھی رزق وہی دیتے ہیں. جتنے دانے خالق میرے اس دنیا میں لکھ چکا ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتے. رزق اکٹھا ہو جائے تب نہیں ختم ہو سکتے, بدعت جمع ہو جائے تب نہیں ختم ہو سکتے, کفر جمع ہو جائے تب وہ دانے ختم نہیں ہو سکتے. اور جس دن وہ دانا آخری ہوگا اس دن نہ اپنے بتا سکیں گے نہ بے دانا بتا سکے گا. ایک مبیت کی حیثیت سے کفر ظلم جبر برپریت بے حیائی کی چھاتی پہ بیٹھ کے صدیق کی صداقت, عمر کی حرارت, عثمان کا حیا, علی کی صداقت, حسنین کی شہادت, معاذہ کا تدبر بیان کرتا رہوں گا. وہ ماں نے لال نہیں جنا جو میری سچی زبان کو روک سکے. آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ جن کا یہ عقیدہ ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے. اللہ کے سوا کو مشکل کشا ہے؟ بلند آواز سے ابو تالی کری نہیں, نہیں مشکل کشا نہیں, پکی بات خدا کی قسم. جی کوئی دربار بھی مشکل کشا نہیں, سچ کہتے ہیں آپ, اکیلے آپ نہیں کہتے. میرا دوسرا محترم فرید بھی یہی مانتا ہے, اگر نہ مانتا ہوتا تو کسی ولی کی مزار پہ پڑی ہوئی صندوقڑی جس میں لوگ نذرانے ڈالتے ہیں اس کو تالا نہ لگاتے ہیں. مانتا وہ بھی غریب یہی ہے, ہم نے یوں مان لیا اس نے یوں مان لیا. جی کوئی چور نہ لے جائے اس لیے لگتا ہے نا, بات منہ پہ آئی تو کہہ دوں بغیر تبرے اور بالی کی. ہمارے علاقہ یہ تھانے مسن میں ایک دربار ہے انیت شاہ کا, شاید آپ نے میری قسطوں میں پہلے کبھی یہ بات سنی ہو, بعض لوگوں نے سنی ہوگی بعض نے نہیں سنی ہوگی. بات چونکہ منہ پہ آ گئی ہے اور اس سے کچھ تھوڑا سا میل بھی کھاتی ہے تو کہہ دوں. ٹھیک ہے, اس دربار پہ جو ملنگ ہے نا انہوں نے پروپگنڈا یہ کر رکھا تھا کہ جو آدمی اس دربار سے لکڑی اٹھا یا کوئی اور چیز اٹھائے وہ اندھا ہو جاتا ہے, یہ پروپگنڈا تھا. جنگل کھڑا بے پناہ کوئی لکڑی کو ہاتھ نہیں لگاتا, اگر لکڑی اٹھائی اندھے. جی کوئی بزرگ نے قبر میں چولہا لایا ہے کہ انہوں اتنے بڑے جنگل کی لوڑ ہے, بزرگ جنت پہنچ گیا اسے ان لکڑیوں کی کیا ضرورت ہے؟ پروپگنڈا جہالت. خیر اس علاقے کا ایک چور ہے, اس کے ذہن میں ایک دن بات آئی کہ عنایت شاہ کے دربار پہ لوگ سارا ہفتہ تھوڑا تھوڑا آٹا ڈالتے رہتے ہیں، اتنا بڑا برتن آٹے سے جمعرات کو بھر جاتا ہے، اور قبر پہ غلاف بھی ڈال جاتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا ڈال جاتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت نقدی بھی ڈال جاتے ہیں، اور لکڑیاں بھی بڑی کھڑی ہیں، جنگل ہے پورا. انہوں نے کہا یار چوری کرتے ہو، جنت خرید کر رہے ہو، بزرگ کی قبر ہے، بزرگ کو نہ اس کپڑے کی ضرورت ہے، نہ آٹے کی، نہ پیسوں کی، نہ لکڑیوں کی، لکڑیاں بھی دربار سے کاٹو، آٹا بھی دربار کا اٹھاؤ، نمک مرچ گھی کے لیے پیسے بھی نقدی وہیں سے اٹھاؤ، اور جتنے غلاف ڈالے ہوں وہ بھی اٹھاؤ، ان کے کپڑے بناؤ، چوری چھوڑو، یہ کیا گندا کام ہے، اللہ کی قسم سچی بات کہہ رہا ہوں، بناوٹ نہیں. اس نے یہ کام شروع کر دیا، آٹا خیر ملنگوں نے پہرا دینا شروع کیا، ابھی آٹا اٹھاتا کون ہے، اب لوگوں کو بتلاتے ہی نہیں، اگر کہیں کہ آٹا چوری ہو رہا ہے تو لوگ کہیں گے تم تو کہتے اندھے ہو جاتے آدمی، بتلاتے نہیں، پریشان بھی بڑے. آٹا اٹھتا رہا، پھر پیسے اٹھنے شروع ہو گئے، پھر کپڑا اٹھنا شروع ہو گیا، پھر لکڑیاں وہ گویا اتارنے لگ گیا، یہ کام کچھ عرصہ چلتا رہا تاکہ اونٹ چوری ہو گیا ملنگوں کا. یہ میرے سامنے کا قصہ ہے. میرے والد صاحب وہ کھوج نکالنا جانتے تھے، کیا کہتے ہیں آپ کی بولی میں کھوج، اور اس میں خاصے ماہر تھے، خاصے ماہر. میرے سامنے کا واقعہ بچپن کا زمانہ تھا، آئے یعنی جی ساڈا اٹھ چوری ہو گئے، کتوں چوری ہو گئی، دربار شریف تھی. میرے والد صاحب نے کہا کہ دربار سے تو چوری ہوتی نہیں، کوئی اگر چوری کر لے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، اڑوس پڑوس میں آپ دیکھیں شاید کہیں پھر رہا ہو، اٹھ رسی توڑا لی ہو. انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے اسی تو نیل مارے ہوئے ہیں، وہ کپیا پہ لے گئے، موقع مل گیا، موقع مل گیا میرے والد صاحب کو بھی، صحیح العقیدہ مسلمان تھے الحمدللہ. کہنے لگے کہ پھر آپ کا یہ پروپگنڈا تو غلط ہوا نا کہ وہاں سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، کیسے دربار سے اونٹ انہوں نے چوری کر لیا، اندھے کیوں نہیں ہوئے؟ تو جواب یہ مل رہا ہے، اور بادشاہ ہو چودہویں صدی پیر بے ایمانا تو کنڈ کر گئے، کیا کہنے عقائد نظریات، کیا کہنے خیالات کے، پیر بے ایمانا تو کنڈ کر گئے. میرے والد صاحب مسکرا کے فرمانے لگے کہ اچھا یہ مطلب ہے کہ آج کل پیر نیکاں اور متقی اور پرہیزگاراں دے مگر لگے ہوئے، بے ایمانوں کو کچھ نہیں کہتے. یہ خیالات ہیں. ایک شے نے لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، خبردار اس کری کو ہاتھ نہیں لگانا، اگر لکڑی اتاری بس تیری خیر نہیں، فلاں مزار سے لکڑی نہیں اتارنی، اگر ایسا ہو گیا تیری خیر، اور مزید عقائد کی تباہی و بربادی دیکھ، مسئلے توحید سے ہٹنے کے نتائج دیکھ. تیرے شعر کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، گھر کا نام نہیں لیتا کہ ماحول معاشرے اور محلے میں وہ خاندان یا وہ گھر ذلیل نہ ہو، لیکن جو بات کہتا ہوں خدا آپ کو جان دینی ہے، سچی کہہ رہا ہوں. آپ کے اسی شہر میں ایک بچی نے، نوجوان بچی نے منت مانی ہے، اگر مجھے اللہ نے بھائی عطا کیا میں اس بھائی کا پخانہ پکاؤں گی. منت مانی، لڑکا اللہ نے عطا کیا، اس نے بچے کا پخانہ پتاسے میں بند کر کے کھایا. ہائے خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والی قوم، محمد رسول اللہ کا نام لینے والی نسل، آج اس حد تک توحید سے، سچے عقیدہ سے دور ہو گئی، آج اس حد تک اس کی تباہی اور بربادی آ گئی کہ وہ پخانہ کھانے پہ اتر آئی ہے، وہ حرام کھانے پہ اتر آئی ہے، اور اس میں کوئی حس، کوئی رمت، کوئی مذہبی غیرت باقی نہیں رہی. یہ رزلٹ ہے اس بات کا، تم نے دین چھوڑا، صحابہ چھوڑے، توحید چھوڑی، پیغمبر کی اطاعت چھوڑی، اس خالق نے تمہیں پخانے کھلائے. اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی. بات پھر منہ پہ آئی ہے تو کہتا جاؤں، ملتان کے ایک مجذوب تھا، لوگ جاتے گالیاں دیتا، پھر بھی لوگ جاتے. جسم کے اس حصے کا بال جسے ناپاک بال کہا جاتا ہے وہ اکھیڑ کے عورت اور مرد کو برابر دیتا جو جاتا. کسی ایک اہل علم نے جو اس کی مجذوبیت سے آگاہ تھا اس نے کہا کیا ظلم کر رہے ہو، یہ کام کو کرنے کے؟ کیا جواب دیا مجذوب نے؟ کہتے ہیں ان الو کے پٹھوں سے پوچھو جو میرے ساتھ میرے پاس اولاد لینے آئے ہیں، میرے پاس سوائے اس بال کی اور کچھ نہیں ہے. یہ خالق کا دروازہ جو چھوڑ کے آئیں گے کسی طرح ذلیل اور رسوا ہوں گے. رب ذوالجلال کی قسم، حسینیت توحید کے علم کو بلند کرنے کا نام ہے. حسینیت غیرت شجاعت بہادری اور دلیری کا نام ہے. حسینیت شجاعت جرأت کا نام ہے. حسینیت اصول کا نام ہے. آپ بھی مانتے اس بات کو یا نہیں مانتے؟ اونچی آواز سے جو مانتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. آگے چلنا ہے یا بس بس کرو یا اگلے سال اسی مقام پہ پھر سے ہی واقعات بتلایا نہیں جی؟ توجہ رہے ذرا، بات سنیں میری. لیا سنو، لیا لاہور بھکر دینا جیلم چکوال خیر پور ٹانے والی، ان حالات پر تبصرہ کل کے جمعہ کے اجتماع میں. کچھ کل کے لیے بھی تو رہنے دو، نت نئی تقریریں کہاں سے لائی جائیں؟ ٹھیک ہے، ان پہ تبصرہ کل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آل وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.